بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ اسفہ آڈیو لائبریری کی آواز ہے. آج ہم کتاب پاکستان ناگزیر تھا کا پارٹ 20 ریکارڈ کر رہے ہیں. اس کے مصنف سید حسن ریاض ہیں اور یہ کتاب آپ کی خدمت میں اسفہ آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے. قائد اعظم نے کہا، جو وزنی اور مشکل کام ہمیں انجام دینا ہے، دنیا میں اس کی کوئی متوازی مثال موجود نہیں ہے. خصوصاً ہندوستانی لیڈروں پر بڑی اہم ذمہ داریاں عائد ہیں، اس لیے ہم کو چاہیے کہ اپنی تمام قوتیں اس پر مرکوز کر دیں کہ انتقال اختیار پرامن طریقے پر اور ترتیب کے ساتھ عمل میں آئے. میں اخلاص کے ساتھ ہر فرقے سے اور بالخصوص مسلمانان ہند سے التجا کرتا ہوں کہ وہ امن و انتظام قائم رکھیں. یہ بالکل واضح ہے کہ چند اہم معاملات میں یہ منصوبہ ہمارے نقطہ نظر کے مطابق نہیں ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے اور نہ ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ اس منصوبے میں جس طرح بعض معاملات طے کیے گئے ہیں ان سے ہم مطمئن ہیں یا اس سے ہم کو اتفاق ہے. ہم کو اس پر غور کرنا ہے کہ آیا یہ منصوبہ جس طرح کہ ملک معظم کی گورنمنٹ نے ہم نے پیش کیا ہے، ہم سمجھوتے کے طور پر قبول کریں یا فیصلے کے طور پر. میں اس فیصلے میں یہ نہیں چاہتا کہ آل انڈیا مسلم لیگ کے فیصلے سے پہلے، جس کا جلسہ 9 جون کو طلب کیا گیا ہے، خود اپنا فیصلہ دے دوں اور ہمارے دستور، سابقہ مثالوں اور معمول کے مطابق آخری فیصلہ کونسل ہی کر سکتی ہے. لیکن جہاں تک میں مجموعی طور پر دہلی میں مسلم لیگ کے حلقوں کے تاثرات کا اندازہ کر سکا ہوں، وہ امید افزا ہیں. تاہم یہ ضروری ہے کہ آخری فیصلہ کرنے سے پہلے اس کی تمام تفصیلات کے ساتھ منصوبے کا غور سے مطالعہ کیا جائے. مجھے یہ کہنا چاہیے کہ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ وائسرائے نے مختلف طاقتوں کے مقابلے میں بڑی بہادری سے جنگ کی، اور جو اثر انہوں نے میرے دل پر چھوڑا ہے وہ یہ ہے کہ وہ خوش معاملگی اور غیر جانبداری کا اعلیٰ ترین احساس تھا جس سے انہوں نے یہ کام انجام دیا. اب یہ ہمارے ذمے ہے کہ ان کا کام آسان کر دیں اور جہاں تک ہم سے ہو سکے اس میں ان کی مدد کریں کہ پرامن طریقے پر اور ترتیب کے ساتھ ہندوستان کے باشندوں کے حق میں اختیار منتقل کر کے وہ اپنے فریضے کی تکمیل کریں. آخر میں قائد اعظم نے مسلم لیگ صوبہ سرحد سے اپیل کی کہ وہ اپنی پرامن سول نامتابعت کی تحریک واپس لے کر استصواب رائے عامہ میں مسلم لیگ کی کامیابی کے لیے سرگرمی کے ساتھ تنظیم کریں، اور یہ اعتماد ظاہر کیا کہ صوبہ سرحد کے لوگ اپنی متفقہ رائے کے ساتھ پاکستان کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی میں شرکت کا فیصلہ کریں گے. لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے 4 جون کو اخباری نمائندوں کی کانفرنس میں پہلی مرتبہ حکومت برطانیہ کے اس ارادے کا اعلان کیا کہ جون 1948 تک نہیں بلکہ 15 اگست 1947 تک اختیار حکومت منتقل کر دیا جائے گا. 10 جون کو آل انڈیا مسلم لیگ کی کونسل کا اجلاس منعقد ہوا. اس پر اس نے اظہار اطمینان کیا کہ وزارتی مشن کا منصوبہ ترک کیا گیا اور اس کی تصدیق کی کہ ہندوستان کے مسئلے کا حل صرف یہی تقسیم تھا جو ملک معظم کی گورنمنٹ نے 3 جون کے منصوبے میں تجویز کیا ہے. کونسل نے یہ رائے ظاہر کی کہ اگرچہ وہ بنگال اور پنجاب کی تقسیم سے اتفاق نہیں کر سکتی اور نہ ہی وہ ایسی تقسیم کے لیے منظوری دے سکتی ہے، لیکن اس کو مجموعی طور پر انتقال اختیار کے پورے منصوبے پر غور کرنا ہے. قرارداد میں صدر مسلم لیگ کو اس کا پورا اختیار دیا گیا کہ وہ منصوبے کے بنیادی اصولوں کو سمجھوتے کے طور پر قبول کر لیں اور جن اقدامات اور فیصلوں کی ضرورت ہو وہ کریں. آل انڈیا کانگریس کمیٹی کا اجلاس کا جلسہ 14 جون کو ہوا. ہندوستان کی وحدت پر ایک طویل واس کے بعد کمیٹی نے 3 جون کے منصوبے کے تحت ہندوستان کی تقسیم منظور کر لی. ابوالکلام آزاد کو اس ریزولیوشن کی تائید کرنا پڑی، مگر انہوں نے اپنی تقریر میں یہی کہا کہ وزارتی مشن کا منصوبہ 3 جون کے منصوبے سے بہتر تھا، اور آخر میں یہ کہ اس تقسیم کی عمر بہت مختصر ہے. دوران بحث میں جن لوگوں نے ریزولیوشن کی مخالفت کی وہ نیشنلسٹ مسلمان تھے اور مسلم اکثریت کے صوبوں کے ہندو. اس موقع پر کانگریس ورکنگ کمیٹی کی وہ روداد بڑی دلچسپ ہے جو ابوالکلام آزاد نے اپنی کتاب میں درج کی ہے. وہ لکھتے ہیں، میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ مجھ کو اس پر حیرت تھی اور افسوس تھا کہ ماؤنٹ بیٹن کا منصوبہ گاندھی جی نے کیسے قبول کر لیا. اب انہوں نے ورکنگ کمیٹی میں تقریر کی جو تقسیم کی تائید کی تھی، خان عبدالغفار پر اس کا جو اثر ہوا بس اس کا تصور ہی سے اندازہ ہو سکتا ہے. وہ چند منٹ بالکل مبہوت رہے اور ایک لفظ بھی نہ بول سکے. انہوں نے ورکنگ کمیٹی سے اپیل کی اور اس کو بار بار یہ یاد دلایا کہ انہوں نے ہمیشہ کانگریس کی حمایت کی ہے. اگر کانگریس نے ان کو اس وقت چھوڑ دیا تو صوبہ سرحد میں اس کا رد عمل بڑا خوفناک ہوگا. इनके दुश्मन इन पर हंसेंगे और दोस्त ये कहेंगे कि जब तक कांग्रेस को सूबह सरहद की ज़रूरत थी उसने खुदाई खिदमतगारों की तायद की, मगर जब कांग्रेस ने मुस्लिम लीग से समझौता करना चाहा तो इसने सूबे और इसके लीडरों से मशवरा किए बगैर तकसीम की मुखालफत तर्क कर दी। खान अब्दुल गफ्फार खान ने बार बार ये कहा कि अगर अब इसने खुदाई खिदमतगारों को भेड़ियों के सामने डाल दिया तो वह इसको कांग्रेस की गद्दारी समझेंगे। हकीकत यह है कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस के दरमियान समझौते में हमेशा ये नेशनलिस्ट मुसलमान ही माने आए। अगर ये दरमियान में ना होते तो हिंदू मुस्लिम मसला हरगिज़ इतनी पेचीदगी इख्तियार ना करता। हिंदुओं को बहुत पहले मुसलमानों की अहमियत का अंदाज़ा होता और वो हकीकतें इनके सामने आ जातीं जो बिला आखिर तकसीम का बायस हुईं। हिंदुस्तान को तकसीम होना ज़रूर था और हिंदुओं और मुसलमानों के लिए यही बेहतर था, मगर नेशनलिस्ट मुसलमानों की दरअंदाजियों के बग़ैर जो तकसीम होती वो मुसलमानों के हक़ में इससे बेहतर होती जैसी कि हुई। यकीनन इस सूरत में वो नुकसान भी ना होते जो तकसीम से कबल, इसके दौरान में और उसके बाद हुए। इनकी ज़िम्मेदारी बड़ी हद तक अबुल कलाम आज़ाद पर है, जो नेशनलिस्ट मुसलमानों के लीडर थे और जिन्होंने हमेशा कांग्रेस की पुश्तपनाही के लिए नेशनलिस्ट मुसलमानों को उभारा और मुश्तमा रखा। बाब नंबर 27, शरायत व ज़वाबित तकसीम और इनकी ख़िलाफ़ वर्जियाँ। मुस्लिम लीग ने सूबों की तकसीम के साथ ये मंसूबा सिर्फ इसलिए कबूल किया कि हुसूल इक्तदार की इसके सिवा और कोई ज़रूरत नहीं थी। लॉर्ड माउंटबेटन ने वाकई ये धमकी दी थी कि वो मुल्क को इख्तलाल या हिंदू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के हवाले कर देंगे। जब कोई गैर जिम्मेदाराना अमल के लिए तैयार हो जाए और वो साहिब इख्तियार भी हो तो इससे कुछ वईद नहीं होता। हुकूमत बरतानिया ने हिंदुस्तान छोड़कर चले जाने का फ़ैसला कर लिया था, इसलिए तारीख मुकर्रर कर दी गई और बरतानवी अफवाज पहले ही इंग्लिस्तान जाने लगी थी। मुस्लिम लीग के लिए 15 अगस्त 1947 की तारीख बड़ी वहशतनाक थी और कांग्रेस के लिए इसमें कोई दुश्वारी ना थी। उबूरी हुकूमत कायम, जिसमें हिंदुओं की अक्सरियत, दिल्ली से कहीं जाना नहीं, मरकज़ी हुकूमत के तमाम दफातर इंतज़ाम के साथ वहीं मौजूद, इस तमाम मुल्क के अंदर जो हिंदुओं के हिस्से में आ रहा था, अमन व इंतज़ाम कायम और कांग्रेस की हुकूमतें बरसर इक्तदार, तमाम छावनियों में फ़ौजें कील काटे से दुरुस्त, फ़िज़ाई और बहरी बीड़े बरतानवी दोस्तों की कमान में मुरतब और वज़ीर दिफा सिख। मुस्लिम लीग के लिए यह दुश्वारी कि तमाम मगरबी पाकिस्तान के इलाके में बदमनी, किसी सूबे की हुकूमत इसके इख्तियार में नहीं, पंजाब और बंगाल की तकसीम दरपेश, सूबा सरहद और सिलहट में इस्तस्वाब राय आमा होना, मरकज़ी हुकूमत कहीं मौजूद नहीं और इसका कोई सामान भी नहीं। मुस्लिम लीग के लीडर ने वाकई इसके लिए लॉर्ड माउंटबेटन से इल्तजा की कि इंतकाल इख्तियार के लिए जून 1948 की तारीख कायम रखें और इसको 15 अगस्त 1947 में तब्दील करना तबाही का मौजिब होगा, मगर लॉर्ड माउंटबेटन ने जो तय कर लिया था वही किया। सूबों की तकसीम और इस्तस्वाब राय आमा। बंगाल और पंजाब को ये फ़ैसला करना था कि वो तकसीम किए जाएं। 2 जून को बंगाल की मजलिस वाज़ियाने कानून का इजलास हुआ। उसने 90 रायों के मुकाबले में 26 रायों से ये फ़ैसला किया कि बंगाल को नई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में शरीक होना चाहिए। इसके बाद मगरबी बंगाल के इस इलाके के नुमाइंदे मुजतमा हुए, जिनमें गैर मुस्लिमों की अक्सरियत थी। उन्होंने 58 रायों के मुकाबले में 41 रायों से फ़ैसला किया कि सूबा तकसीम किया जाए और बंगाल मगरबी हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में शरीक हो। इसके बाद मशरक़ी बंगाल के नुमाइंदे जमा हुए, जिनमें मुसलमानों की अक्सरियत थी। उन्होंने 35 रायों के मुकाबले में 106 रायों से ये फ़ैसला किया कि सूबा तकसीम ना किया जाए और इतनी ही रायों से ये कि मशरक़ी बंगाल और सिलहट बाहम मिला दिए जाएँ और नई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में शरीक हों। ये फ़ैसला अमन व इंतज़ाम के साथ हो गया। पंजाब में मुजाहरे और बदमनियाँ थीं। पंजाब की मजलिस वाज़ियाने कानून का इजलास पुलिस के इंतज़ाम में हुआ। उसने 77 रायों के मुकाबले में 91 रायों से फ़ैसला किया कि पंजाब नई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में शरीक हो। इसके बाद पंजाब के इन इलाकों के नुमाइंदों ने, जिनमें मुस्लिम अक्सरियत थी, 27 रायों के मुकाबले में 69 रायों से फ़ैसला किया कि सूबा तकसीम ना किया जाए। मशरक़ी पंजाब के इन इलाकों के नुमाइंदों ने, जिनमें गैर मुस्लिमों की अक्सरियत थी, 22 रायों के मुकाबले में 50 रायों से ये फ़ैसला किया कि सूबा तकसीम किया जाए और हिंदुस्तान की मौजूदा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में शरीक हो। सिंध लेजिस्टिव असेंबली ने 26 जून को 20 रायों के मुकाबले में 30 रायों से फ़ैसला किया कि सिंध नई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में शरीक हो। وائسرائے کی رائے کے مطابق بلوچستان کی طرف سے شاہی جرگے اور کوئٹہ کی میونسپلٹی کے غیر سرکاری ارکان نے ایک جلسے میں با اتفاق رائے یہ فیصلہ کیا کہ صوبہ نئی کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی میں شریک ہو۔ ابتدا نے جولائی میں سلہٹ کے لیے استصواب رائے عامہ ہوا اور صرف عام مسلم اور ہندوستانی عیسائیوں کے انتخابی حلقوں کی حد تک 184,541 رائےوں کے مقابلے میں 239,619 رائے اس کی تائید میں تھیں کہ سلہٹ آسام سے الگ اور مشرقی بنگال میں شریک کیا جائے۔ صوبہ سرحد میں عرصہ دراز سے کانگریس کی حکومت قائم تھی۔ آخر زمانے میں مسلم لیگ نے اس کے لیے سول نامہ تابعت کی کہ کانگریس وزارت مستعفی ہو اور نئے انتخابات کیے جائیں۔ جب صوبہ سرحد کے لیے طے ہوا کہ اسمبلی کے رائے دہندوں سے اس کے لیے استصواب رائے کیا جائے کہ صوبہ سرحد نئی کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی میں شریک ہو یا ہندوستان کی کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی میں، تو ڈاکٹر خان صاحب اور عبدالغفار خان کو اس پر بڑی وحشت ہوئی۔ ان کی اس وحشت پر کانگریس کے ہندوؤں کو بھی تعجب ہوا اور وائسرائے کو بھی، کیونکہ ان دونوں بھائیوں کا یہ دعویٰ تھا کہ صوبہ سرحد کانگریس کے ساتھ ہے۔ عبدالغفار خان نے کانگریسیوں کا وہی رواں داؤ استعمال کیا کہ ہم فرقہ وارانہ مسئلے پر استصواب گوارا نہیں کریں گے۔ انہوں نے اس کے لیے اجازت مانگی کہ خود مختار پٹھانستان کے لیے بھی رائے دی جائے۔ جب وائسرائے کے سامنے یہ مسئلہ پیش ہوا تو انہوں نے کہا کہ میں بغیر دونوں پارٹیوں کی رضامندی کے طریقہ کار تبدیل نہیں کر سکتا۔ کانگریس عبدالغفار خان کی معید تھی۔ مسلم لیگ نے اس کی مخالفت کی۔ اس پر ابوالکلام آزاد لکھتے ہیں، واقعہ یہ تھا کہ خان بھائی صوبہ سرحد میں اتنے طاقتور نہ تھے جتنا کانگریس ان کو سمجھتی تھی۔ تقسیم کا ایجیٹیشن شروع ہونے کے بعد ان کا اثر کم ہو گیا تھا۔ اب کے پاکستان سامنے نظر آنے لگا تھا اور مسلم اکثریت کے صوبوں سے یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ ان کو خود مختار حکومت قائم کرنے کا موقع ملے گا۔ صوبہ سرحد میں ایک جذباتی انقلاب واقع ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر خان صاحب نے دیکھا کہ صوبہ سرحد میں ان کی لیڈری قائم رکھنے کی صرف یہ ایک صورت ہے کہ وہ پختونستان کا مطالبہ پیش کریں۔ بہت سے پٹھان یہ پسند کریں گے کہ ان کی ایک اپنی چھوٹی سی ریاست قائم ہو جائے، کیونکہ ان کو یہ خوف تھا کہ پنجاب ان پر غلبہ حاصل کر لے گا۔ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ کانگریس تقسیم کے لیے پابند ہو چکی ہے تو ان کی سمجھ میں کچھ اور نہ آیا۔ وہ استصواب سے انکار نہیں کر سکتے تھے، یہ ان کی طرف سے کمزوری کا اعتراف ہوتا۔ وہ صوبہ سرحد واپس گئے اور اپنے دوستوں سے مشورہ کرنے کے بعد انہوں نے صوبہ سرحد کے لیے خود مختاری کا نعرہ بلند کر دیا۔ آل انڈیا کانگریس کی ورکنگ کمیٹی نے صوبہ سرحد کی ورکنگ کمیٹی کے فیصلے کی توثیق کی اور عبدالغفار خان کو اختیار دیا کہ وہ صوبے کی صورتحال کا جس طرح چاہیں تصفیہ کریں۔ مگر نہ مسٹر جنا یہ دعویٰ قبول کرنے کے لیے تیار تھے اور نہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن۔ ماؤنٹ بیٹن نے یہ واضح کر دیا کہ صوبہ سرحد کو جدا گانا خود مختار حکومت نہیں بنایا جا سکتا، اس کو لازماً ہندوستان یا پاکستان میں شریک ہونا چاہیے۔ اس پر خان بھائیوں نے اعلان کیا کہ وہ استصواب کا بائیکاٹ کریں گے اور پٹھانوں سے بھی انہوں نے کہا کہ وہ بائیکاٹ کریں، لیکن ان کی مخالفت سے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ استصواب ہوا اور لوگوں کی بڑی اکثریت نے پاکستان کی تائید میں رائے دی۔ عبدالغفار خان کے نعرہ پختونستان سے یہ اور ہوا کہ حکومت افغانستان نے پختونستان سے دلچسپی لینی شروع کر دی اور یہ دعویٰ کیا کہ دریائے سندھ کے مغرب میں افغانوں کی آبادی ہے اور ان لوگوں کو اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ لارڈ لسٹاول وزیر ہند نے امریکی اور سلطنت برطانیہ کے اخبار نویسوں کے ایک اجتماع میں افغانستان کے اس دعوے کی تردید کی۔ انہوں نے کہا، افغانستان صوبہ سرحد کے حقوق میں مداخلت کرنے کی جو کوشش کر رہا ہے اس کو کوئی حق نہیں ہے۔ پٹھان عرصہ دراز سے قناعت کے ساتھ صوبہ سرحد میں رہنے کے لیے رضامند ہیں۔ اگر صوبہ سرحد کو توڑنے کی تحریک کی حوصلہ افزائی کی گئی تو اس سے ہر قسم کی دشواریاں پیدا ہو جائیں گی۔ صوبہ سرحد میں 6 جولائی سے 17 جولائی تک استصواب رائے جاری رہا۔ 6,874 رائے نئی کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی میں شرکت کے خلاف تھیں اور 289,244 تائید میں۔ اس طرح مشرقی بنگال، مغربی پنجاب، سندھ، بلوچستان اور صوبہ سرحد نے پاکستان کی تائید میں رائے دی اور اس سے پاکستان وجود میں آیا۔ پاکستان کی کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی میں نمائندگی کے لیے سلہٹ، مشرقی بنگال اور مغربی پنجاب میں نئے انتخاب ہوئے۔ صوبہ سرحد میں کسی انتخاب کی ضرورت نہ تھی اور نہ بلوچستان میں، یہ صوبے تقسیم نہیں ہوئے تھے، ان کی سرحدیں بدستور قائم تھیں۔ قانون استقلال ہند 15 جولائی کو برطانوی پارلیمنٹ میں مسودہ قانون استقلال ہند منظور ہوا۔ 18 जुलाई को शाह इंग्लिस्तान ने इसकी मंजूरी दी। आरजी दस्तूर के तौर पर काम देने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की तरमीम की गई, जो अगस्त 1947 से दोनों नौ आबादियों में इंडिया ऑर्डर 1947 की रोज से नाफिज किया गया। इंतकाल इख्तियार से कबल ये मसला भी तय होना था कि अबूरी दौर में इन दोनों ममलिकतों का गवर्नर जनरल कौन हो। कांग्रेस माउंटबेटन को हिंदुस्तान का गवर्नर जनरल होने की दावत दे चुकी थी, वही पाकिस्तान के गवर्नर जनरल हों या ना हों, ये मसला मुस्लिम लीग में ज़ेरे गौर रहा। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान हर मामले में इख्तलाफ था और हर मामले में गवर्नर जनरल को सालिस की हैसियत से फैसला देना पड़ता। ये एक नागवार सूरत हाल होती। कायद आज़म ने इसके लिए तजवीज़ पेश की थी कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के गवर्नर जनरल अलग अलग हों और दोनों पर एक बालाई गवर्नर जनरल हो। इख्तलाफी मसले तय करने के लिए यह अच्छी तजवीज़ थी, मगर लॉर्ड माउंटबेटन को यह पसंद नहीं आई। गौर करने के बाद मुस्लिम लीग ने यह फैसला किया कि पाकिस्तान के गवर्नर जनरल कायदे आज़म होंगे। कायदे आज़म ने बरतानिया के दारुल उलूम में यह ऐलान किया कि पाकिस्तान के लिए मिस्टर जिना गवर्नर जनरल मुकर्रर किए गए, और लॉर्ड माउंटबेटन ने कांग्रेस की यह दावत कबूल कर ली कि वो हिंदुस्तान के गवर्नर जनरल रहें, जिसको मिस्टर जिना और मुस्लिम लीग ने मंजूर किया। मिस्टर जिना और मुस्लिम लीग की मंजूरी का जिक्र इसलिए किया गया कि ये तकरर हिंदुस्तान के हक़ में बरतानिया की तरफ से तरफदाराना नात समझा जाए। तकसीम के इंतज़ामी नताइज। लीडरों की इस कॉन्फ्रेंस में जिसने 3 जून का मंसूबा मंजूर किया, लॉर्ड माउंटबेटन ने 33 सफहात की एक दस्तावेज़ हर पार्टी के लीडर को दी। इसका उनवान था तकसीम के इंतज़ामी नताइज। कैम्बल जॉनसन का बयान है कि इसकी पेचीदगियों को देखकर लीडर दम बखुद रह गए। ये एक अजीम मुहिम थी जो सर करनी थी। कायदे आज़म ने सिलसिले में यह एतराज़ किया कि तकसीम की जिम्मेदारी मुल्क मौज़म की गवर्नमेंट पर है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इसका कोई इख्तियार नहीं। ये बिल्कुल सही बात थी। अगर हुकूमत बरतानिया ने अपनी ये जिम्मेदारी पूरी की होती तो बहुत सी खराबियाँ और दुश्वारियाँ जो वाकई हुई थी वो ना होती। मगर माउंटबेटन ने इस पर इसरार किया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही ये सब काम अंजाम दे और पार्टीशन कमेटी मुकर्रर कर दी, जिसके अरकान पटेल, राजेंद्र प्रसाद, लियाकत अली खान, अब्दुल रब निश्तर और सदर माउंटबेटन थे। जब सूबों ने तकसीम का फैसला कर दिया तो ये कमेटी पार्टीशन काउंसिल बन गई। कांग्रेस की तरफ से इसमें पटेल और राजेंद्र प्रसाद बदस्तूर रहे और राजगोपाल आचार्य रुकन मुतबादल बनाए गए। मुस्लिम लीग की तरफ से कायदे आज़म और लियाकत अली खान हुए और अब्दुल रब निश्तर रुकन मुतबादल बनाए गए। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के तहत गवर्नर जनरल के एक ऑर्डर की रूह से ये काउंसिल 15 अगस्त के बाद भी कायम रही। भारत की तरफ से पटेल और राजेंद्र प्रसाद इसके मेंबर रहे और पाकिस्तान की तरफ से ये तय हुआ कि वजारत के अरकान में से जो बासानी दिल्ली पहुंच सके वो इसमें शिरकत करे। पार्टीशन काउंसिल के साथ ही एक आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल अदालत सालिसी कायम हुआ, जिसमें एक हिंदुस्तान का नुमाइंदा था, एक पाकिस्तान का और सर पीटर की स्पेनिश साबिक चीफ जस्टिस हिंदुस्तान इसके सदर थे। पार्टीशन कमेटी ने एक रहबर कमेटी यानी स्टेयरिंग कमेटी की वसादत से काम किया, जिसमें पाकिस्तान की तरफ से चौधरी मोहम्मद अली थे और हिंदुस्तान की तरफ से H.M. पटेल। ICS रहबर कमेटी की मदद पर 10 माहिर कमेटियाँ थीं। इनमें पाकिस्तान और हिंदुस्तान की तरफ से माहिर ओहदेदार नियाबत रख कर रहे थे। हुकूमत के तमाम शोबों का काम इन माहिर कमेटियों के दरमियान तकसीम था। जून के तीसरे हफ्ते में माहिर कमेटियों ने तहकीकात शुरू की। बहुत से उमूर में उन्होंने मुत्तफ़िका सिफारिशात की। बहुत से गैर फैसलशुदा उमूर रहबर कमेटी ने 15 अगस्त से कबल ही तय कर दिए। जो मामला तय नहीं हो सके थे, इनके तस्वीर में माउंटबेटन ने मदद की। ग़ुलाम मोहम्मद और सर रोलैंड पाकिस्तान के ये दो नुमाइंदे राजेंद्र प्रसाद और राजगोपाल आचार्य से मिले। इनके दरमियान मुख्तसर गुफ्तगु हुई। ये मामलात फिर चौधरी मोहम्मद अली और H.M. पटेल के हवाले कर दिए गए। उन्होंने एक उसूल वज़ा किया जो तरफीन ने मंजूर कर लिया। इस तरह सालिसी अदालत में कोई मामला पेश करने की नौबत नहीं आई। अफवाज की तकसीम का मसला सख्त पेचीदा था। जब वायसराय और लीडरों के दरमियान इस मसले पर गुफ्तगु हुई तो सदर कांग्रेस मिस्टर किरप्लानी ने कहा कि यह ऐसा मसला है जिसका कौमियत के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। कायदे आज़म ने इस ख्याल की तायद में फरमाया कि पाकिस्तान में कोई फ़िरका वाराना इम्तियाज़ नहीं बरता जाएगा और जो लोग वहाँ रहते होंगे بلا امتیاز مذہب پاکستان کے پورے پورے شہری ہوں گے۔ اس وقت یہ طے ہوا کہ افواج کی تقسیم حق شہریت کے بنا پر ہو، یعنی یہ کہ جو جہاں کا باشندہ ہو وہ اس علاقے کی فوج میں رہے، مگر اس شرط کے ساتھ کہ جن کا فرقہ ہندوستان یا پاکستان میں اقلیت میں ہو وہ اگر چاہیں تو دوسرے حصہ ملک میں منتقل ہو جائیں۔ بالآخر پارٹیشن کونسل نے یہ طے کر دیا کہ 15 اگست کے بعد پاکستان اور ہند یونینیں اپنے اپنے علاقوں میں وہ فوجیں اپنے اپنے زیر کمان رکھیں جن کا غالب حصہ مسلمان یا غیر مسلموں پر مشتمل ہو۔ پارٹیشن کونسل کے اس فیصلے کی تفصیل کے لیے یہ ضروری ہوا کہ بحری و فضائی افواج اور پلٹنوں یعنی پلاٹون کو توڑا اور تقسیم کیا جائے، اور ان کے لیے دوسرے دو مستقر قائم کیے جائیں، ایک ہندوستان میں اور دوسرا پاکستان میں، جہاں 15 اگست کو ان کی کمان لے لی جائے۔ فوج کو اس طرح تقسیم کرنے کی خدمت فیلڈ مارشل اکن لیگ کے سپرد ہوئی، جو اب تک ہندوستان کی افواج کے کمانڈر ان چیف تھے۔ تقسیم کی یہ نئی خدمت سپرد ہونے کے بعد ان کے عہدے کا نام سپریم کمانڈر ہوا۔ وہ یہ کام مشترکہ دفاعی کونسل کے ماتحت انجام دے رہے تھے، جس کے ارکان پاکستان اور ہندوستان کے وزراء دفاع تھے اور چیئرمین لارڈ ماؤنٹ بیٹن۔ مشترکہ دفاعی کونسل دسمبر 1948 تک قائم رہی، لیکن یکم دسمبر 1947 سے سپریم کمانڈر اس کا رکن نہ رہا، اور پھر یہ عہدہ ہی منسوخ کر دیا گیا۔ افواج اور فوجی سامان ایسی بری طرح تقسیم ہوا کہ پاکستان کے حصے میں جو کچھ بحری بیڑے کے نام پر آیا وہ بحری بیڑا نہ تھا، اور جو فضائی بیڑے کے نام پر آیا وہ فضائی بیڑا نہ تھا۔ رہی فوج، تو جب وہ مختلف مقامات سے جمع ہو کر پاکستان پہنچی تو اس میں آدمی تھے مگر اسلحہ نہیں تھا۔ اسلحہ خانے اور فوجی ذخائر ہندوستان میں ہی رہے، اور وہ ہندوستان نے کبھی نہیں دیے۔ رچرڈ سائمن نے یہ سچ لکھا اگرچہ بڑی نرمی سے لکھا، کہ تقسیم کے اداروں میں سب سے کم کامیاب یہی جوائنٹ ڈیفنس کونسل کا ادارہ تھا، جس کے غیر جانبدار چیئرمین لارڈ ماؤنٹ بیٹن تھے۔ 1 دسمبر کو برطانوی سپریم کمانڈر کا مستقر بند ہوا۔ اس وقت تک پاکستان کے حصے کا فوجی سامان برائے نام آیا۔ بحری بیڑے کے جو جہاز پاکستان پہنچے ان میں تیل کا ایک پیپا نہ تھا، اور وہ گودی کے قریب اس انتظار میں پڑے تھے کہ ان کے لیے کہیں سے ایندھن مہیا کیا جائے۔ دفاتر کا سامان تقسیم ہوا تھا، ٹائپ رائٹرز، ریفریجریٹر، موٹر کاریں، میزیں، کرسیاں، الماریاں، اس میں سبھی کچھ تھا۔ جو سامان تقسیم نہ ہونے کے قابل تھا اس کی قیمت ملنی تھی۔ ہر چیز میں پاکستان کا حصہ 17.25% تھا۔ پاکستان کو کراچی میں نئی مرکزی حکومت قائم کرنی تھی، اور اس کے دفاتر کے لیے ہر چیز کی ضرورت تھی۔ مگر ہوا کیا، ہیکٹر بولیتھو نے اختصار کے ساتھ وہ خوب بیان کیا۔ وہ لکھتے ہیں اس کھیل میں کہ ایک میں تجھے اور دو میں مجھے مسلمان خرابی میں تھے، چھوٹے اہلکار اور ہندوستان کے مینیجر اور کلرک جو اکثر ہندو تھے، ان کو بڑا کاروباری سلیقہ ہے اور ادنا درجے کا اختیار برتنا وہ خوب جانتے ہیں، مسلمانوں کو اس کی سمجھ نہیں ہے۔ جس وقت انہوں نے آزادی کی المناک غنیمت کو کھول کر دیکھا تو اس میں ان کو ایسی کوئی چیز نہ ملی جس سے گورنمنٹ کے دفاتر قائم ہوں۔ بحری جہازوں، طیاروں اور ٹائپ رائٹروں سے زیادہ ضروری چیز اسپتالوں کے آلات تھے، ان میں بھی پاکستان کا حصہ تھا۔ کراچی میں پریشان ڈاکٹروں نے دیکھا کہ آلات جراحی کے ضروری پرزے ہندو نکال کر لے گئے تھے۔ سامان اور تجربے سے نہیں بلکہ صرف جوش اور ولولے سے پاکستانی ڈاکٹروں نے اسپتالوں کو اس قابل کیا کہ زخمی، اعضا بریدہ اور لبے دم مہاجرین کا علاج معالجہ کریں جن کے ہجوم چلے آ رہے تھے۔ باؤنڈری کمیشن، دونوں مملکتوں کی سرحد کے تعین کے لیے 3 جون کے منصوبے کے مطابق دو حد بندی کمیشن قائم کیے گئے، ایک بنگال کی تقسیم اور آسام سے سلہٹ کی علیحدگی کے لیے، اور دوسرا پنجاب کی تقسیم کے لیے۔ ہر کمیشن میں 4 4 ارکان میں 2 2 نمائندے مسلم لیگ کے اور 2 2 کانگریس کے تھے۔ فریقین کی رضامندی سے سر سرل ریڈکلف کو، جو بعد میں لارڈ ہو گئے تھے، چیئرمین مقرر کیا گیا۔ کانگریس اور مسلم لیگ کے ارکان ہائی کورٹ کے جج تھے۔ بنگال کمیشن کے ارکان ابو صالح محمد اکرم، ایس اے رحمان، جسٹس سی سی بسواس، این کے مکرجی، اور پنجاب کے 3 محمد، محمد منیر، مہر چند مہاجن اور تیج سنگھ تھے۔ ارکان کمیشن کے درمیان سخت اختلاف تھا۔ بالآخر یہ طے ہوا کہ چیئرمین فیصلہ دے۔ چیئرمین نے جو فیصلہ دیا وہ ہر طرح پاکستان اور شرائط تحقیقات کے خلاف تھا۔ ریڈکلف کے فیصلے کا پاکستان پر کیا اثر ہوا، اس کا اندازہ پاکستان ٹائمز کے مندرجہ ذیل اقتباس سے کیا جا سکتا ہے۔ پنجاب میں عارضی تقسیم بھی غیر منصفانہ تھی، لیکن آخری فیصلہ تو اس حد سے بھی آگے بڑھ گیا اور اس نے ہمارے بعض نہایت زرخیز قطعات زمین بھی کاٹ کر ڈال دیے۔ سب سے زیادہ شدید ضرب ضلع گرداسپور پر پڑی، جس کی دو تحصیلیں گرداسپور اور بٹالہ، جن میں مسلمان 52.1% اور 55.6% کی اکثریت میں تھے، پٹھان کوٹ کی تحصیل کے ساتھ ہی ہندوستان میں شامل کر دی گئیں اور پاکستان سے بٹالہ جیسا بہترین مسلم صنعتی شہر چھین لیا گیا۔ ریڈکلف صاحب نے تو یہاں دیہات وار سرحدی خط کھینچنے کی تکلیف گوارا کر لی، لیکن ضلع امرتسر کی تحصیل اجنالہ کو بھول گئے، جس میں 60% مسلم اکثریت تھی اور اس کا علاقہ بھی ضلع لاہور سے ملحق تھا۔ زیرہ اور فیروز پور کی تحصیلیں بھی، جن میں صاف مسلم اکثریت تھی، سلسلہ رسل و رسائل میں خلل کے بہانے سے الگ کر دی گئیں۔ 31 اگست کو قائد اعظم نے اپنی تقریر میں فرمایا، ہندوستان کی تقسیم اب آخری اور قطعی طور پر ہو چکی ہے۔ ہم محسوس کرتے ہیں کہ بلا شبہ اس عظیم اور خود مختار مسلم دولت کی تعمیر میں سخت ناانصافیاں کی گئی ہیں۔ جہاں تک ممکن تھا ہم کو دبایا گیا اور ہمارے رقبے کو کم کیا گیا، اور ہم پر جو آخری ضرب لگائی گئی ہے وہ باؤنڈری کمیشن کا فیصلہ ہے۔ یہ ایک غیر منصفانہ، ناقابل فہم بلکہ مکروہ فیصلہ ہے، لیکن یہ غلط ہو، غیر منصفانہ ہو، مکروہ ہو، یہ عادلانہ فیصلہ نہ ہو بلکہ سیاسی فیصلہ ہو۔ بہرحال ہم اس کی پابندی کا وعدہ کر چکے ہیں، لہٰذا اس کی پابندی ہم پر واجب ہے۔ ایک آبرودار قوم کی طرح ہمیں یہ قبول کر لینا چاہیے۔ یہ ہماری بدقسمتی سہی، لیکن ہمیں چاہیے کہ یہ مزید ضرب بھی ہم ہمت و اثبات اور امید فلاح پہ برداشت کریں۔ قائد اعظم بڑے باوقار شخص تھے اور عہد و پیمہ کے نہایت پابند۔ ریڈ کلف کی بددیانتی اور ناانصافی سے ان کو سخت صدمہ پہنچا، لیکن حسب وعدہ انہوں نے خود یہ فیصلہ منظور کیا اور پاکستانیوں کو ہدایت کی کہ اس پر صبر کریں۔ صبر کیا گیا، مگر ان کے جسموں پر اس سے ایک زخم لگ چکا ہے جو کبھی مندمل نہ ہوگا۔ اس سلسلے میں پاکستانیوں کو بڑے شبہات تھے۔ ریڈ کلف کا فیصلہ 13 اگست کو تیار تھا۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے طے کیا کہ جیسے ہی فیصلہ ملے گا وہ فوراً مسلم لیگ اور کانگریس کے لیڈروں کے حوالے کر دیا جائے گا، مگر واقعی وہ حوالے کیا گیا 18 اگست کو۔ یہ صحیح ہے کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن 13 اگست کو اختیار حکومت منتقل کرنے کے لیے کراچی تشریف لائے تھے، مگر حدود کے تعین کا مسئلہ بڑا اہم تھا۔ جیسے ہر معاملے میں وہ آندھی اور زلزلے تھے، اس کا بھی کوئی انتظام کر ہی سکتے تھے کہ فریقین کو فوراً فیصلہ حوالے کیا جائے۔ یہ تاخیر کے 3-4 روز بہت تھے۔ کون کہہ سکتا ہے کہ کل کانگریس کو اس کی اطلاع پہلے نہیں دی گئی تاکہ وہ اس فیصلے کے مطابق اپنے انتظامات درست کر لے، اور مسلم لیگ کو اطلاع ہونے تک یہ فیصلہ طے شدہ معاملے کی نوعیت اختیار کر چکے۔ مسٹر آئن اسٹیفن نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے ساتھ اخباری نمائندوں کی ایک کانفرنس کا ذکر کیا جس میں وہ خود بھی شریک تھے۔ وہ لکھتے ہیں، لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے طرز عمل میں بعض باتیں بڑی پریشان کن تھیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان کی خاص کمزوری ان کی تالی ہے۔ جب مسٹر جناح کا یہ فیصلہ ظاہر ہوا کہ پاکستان کے پہلے گورنر جنرل وہ خود ہونا چاہتے ہیں، تو یہ نظر آیا کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے غرور کو صدمہ پہنچا۔ اگرچہ ہم خامہ خواہ یہ سوچ رہے تھے، چاہے کوئی کتنا ہی لائق ہو، دونوں مملکتوں کا کام ایک ہی شخص کیسے اچھی طرح چلا سکتا ہے۔ یہی مسٹر آئن اسٹیفن، جو اس وقت اسٹیٹس مین کے ایڈیٹر تھے، تقسیم کے 2 ماہ بعد لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے ہاں کھانے پر مدعو تھے۔ وہ معاملات کے متعلق ان کے یک طرفہ فیصلوں پر متحیر رہ گئے۔ یہ اکتوبر 1947 کا واقعہ ہے، جب کشمیر کے الحاق کے لیے مہاراجہ سے سازش ہو رہی تھی۔ مسٹر اسٹیفن نے لکھا، معلوم ہوتا ہے کہ لارڈ اور لیڈی ماؤنٹ بیٹن بالکل ہندوؤں کے طرفدار ہو گئے ہیں۔ اس شب گورنمنٹ ہاؤس کا ماحول بالکل جنگ کا سا تھا، جس میں پاکستان، مسلم لیگ اور جناح دشمن تھے۔ کش تو خون و غارت گری۔ سکھوں نے یہ دیکھ کر کہ ہندوستان کی آزادی قریب ہے اور مسلم لیگ پاکستان قائم کرنے کے لیے، جس میں وہ پورا پنجاب چاہتی ہے، تقسیم کا مطالبہ کر رہی ہے، جنگ و فساد کی تیاریاں شروع کر دی تھیں۔ جنوری 1947 سے یہ بالکل نمایاں ہو گئیں، مگر چونکہ ہندو اور سکھ پنجاب کی حکومت میں غلبے کے ساتھ داخل تھے اور انگریز ہمیشہ سکھوں کے طرفدار رہے، اس لیے ہندوؤں اور سکھوں کی پر فساد سرگرمیاں روکنے کی کوئی کوشش نہیں کی گئی۔ سکھوں نے شرومنی اکالی دل اور اکال سینا، دو پرائیویٹ فوجیں کی تنظیم کی۔ انہوں نے نہنگ سکھوں کی نہننگ سکھوں کی جمعیتیں مرتب کی۔ پنجاب کے دیہات، قصبات اور شہروں میں وسیع پیمانے پر اشتعال انگیز پروپیگنڈا کیا، نہایت اہتمام کے ساتھ روپیہ فراہم کیا۔ مختلف مقامات پر تلواریں، کرپانے، بھالے اور بم بنانے کے کارخانے قائم کیے۔ سکھ ریاستوں سے اور دوسرے مقامات سے آتشی اسلحہ مہیا کیے۔ سکھوں کے ساتھ ساتھ راشٹریہ سیوک سنگھ بھی بڑے جوش سے کام کر رہا تھا۔ دسمبر 1942 تک راشٹریہ سیوک سنگھ کے قاتلوں اور لٹیروں کی تعداد پنجاب میں 10,000 تھی، لیکن جنوری 1947 میں یہ بڑھ کر 47,000 ہو گئی اور ان کی جمعیت میں اضافے کا سلسلہ برابر جاری رہا۔ ہندو سیٹھ اور ساہوکار ان کے معاون و مددگار تھے اور ان کے لیڈر ڈاکٹر سر گوکل چند نارنگ۔ جس وقت 2 مارچ کو مخلوط وزارت نے استعفیٰ دیا اور سکھوں اور ہندوؤں نے دیکھا کہ پنجاب میں مسلم اکثریت یعنی مسلم لیگ کی وزارت بننے کا امکان ہے، انہوں نے فوراً بلوے اور ہنگامے شروع کر دیے۔ یہ بلوے اور ہنگامے مغربی پنجاب میں زیادہ ہوئے اور جاری رہے۔ سکھوں کا یہ نعرہ تھا کہ جمنا سے چناب تک سکھ حکومت قائم کریں گے، بجائے مسلم لیگ کی حکومت کے پنجاب میں دفعہ 93 کے ماتحت گورنر کی حکومت قائم ہوئی۔ مگر سکھوں اور ہندوؤں نے مسلمانوں کے خلاف قتل و غارت گری کی جو مہم شروع کر دی تھی وہ پھر بھی جاری رہی۔ وہ ایک بہت بڑے منصوبے کے تحت میں تھی۔ انگریز گورنر نے اسے روکنے کی کوشش کی جس طرح کرنا چاہیے تھا، اور نہ ہی اس میں کوئی کمی آئی۔ 2 مارچ سے سکھوں اور ہندوؤں نے مغربی پنجاب میں جو بلوے شروع کیے، اس اپیل کے بعد اس میں کچھ کمی نظر آئی جو لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی تحریک پر قائد اعظم گاندھی اور سردار بلدیو سنگھ کے دستخطوں سے اپریل میں شائع ہوئی تھی۔ مگر 3 جون کے منصوبے کے اعلان کے بعد جب سکھوں کو یہ معلوم ہوا کہ مغربی پنجاب میں سن کو کچھ نہیں ملے گا، تو انہوں نے پھر مسلمانوں کا قتل جاری کیا، اور اس مرتبہ زیادہ شدت سے، اور خاص طور پر مشرقی پنجاب میں۔ اعلان عافیت و آزادی۔ اس نئی شورش کی اطلاع پا کر، جو جولائی کے آخری تاریخوں میں بڑی شدت سے نمایاں ہوئی تھی، ماؤنٹ بیٹن نے پارٹیشن کاؤنسل کا جلسہ طلب کیا۔ 22 جولائی 1947 کو شام 5 بجے یہ جلسہ منعقد ہوا۔ اختتام پر مندرجہ ذیل سرکاری بیان شائع کیا گیا۔ پارٹیشن کونسل نے اپنے جلسہ 22 جولائی میں بیان منسلکہ حاضہ شائع کرنے کا فیصلہ کیا۔ حاضرین جلسہ حسب ذیل تھے۔ صدر جلسہ ہز ایکسلنسی دی وائس رائے، آئندہ حکومت ہند کی طرف سے دی آنریبل سردار ولبھ بھائی پٹیل اور دی آنریبل ڈاکٹر راجندر پرساد، آئندہ حکومت پاکستان کی طرف سے قائد اعظم محمد علی جناح اور دی آنریبل مسٹر لیاقت علی خان، سکھوں کی طرف سے دی آنریبل سردار بلدیو سنگھ۔ محض اس جلسے اور مقصد کے لیے خصوصی دعوت پر۔ اب چونکہ قطعی فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ 2 خود مختار مملکتیں قائم کی جائیں گی، لہٰذا مستقبل کی حکومتوں کی طرف سے پارٹیشن کونسل کے ارکان یہ اعلان کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ تہیہ کر لیا ہے کہ ایسے پر حالات پیدا کر دیں جن میں تقسیم کے عمل کی تکمیل ہو سکے اور انتظام میں مملکت اور دوبارہ اقتصادی تعمیر کا کام شروع کیا جا سکے۔ کانگریس اور مسلم لیگ نے یہ یقین دلایا ہے کہ انتقال اختیار کے بعد اقلیتوں کے ساتھ خوش معاملگی اور انصاف کا برتاؤ کیا جائے گا۔ ان کا یہ ارادہ ہے کہ بلا لحاظ مذہب، ذات اور صنف تمام شہریوں کے مفاد کا تحفظ کریں۔ تمام شہری اپنے شہری حقوق برتنے میں مساوی المرتبہ سمجھے جائیں گے، اور دونوں حکومتیں ان سب لوگوں کو جو ان کی قلم رو میں ہوں گے، ان آزادیوں کے نفاذ عمل کا یقین دلائیں گی، جیسے آزادی، تقریر، انجمن بنانے کا حق، اپنے طریقے پر عبادت کرنے کا حق، اور اپنی زبان اور کلچر کے تحفظ کا حق۔ دونوں حکومتیں یہ اپنے ذمے لیتی ہیں کہ ان لوگوں کے خلاف کوئی ماندانہ امتیاز نہیں کیا جائے گا جو 15 اگست سے قبل سیاسی دشمن رہے ہوں۔ دونوں حکومتیں اپنی اپنی قلم رو میں شہریوں کو تحفظ کی جو ضمانت دے رہی ہیں، اس میں یہ مضمر ہے کہ ان دونوں علاقوں میں سے کسی حالت کے اندر تشدد گوارا نہیں کیا جائے گا۔ دونوں حکومتیں اس پر زور دینا چاہتی ہیں کہ اس تہیے میں وہ دونوں متحد ہیں۔ اس دوران میں کہ نئے حالات کے مطابق تبدیلیاں عمل میں آئیں، پنجاب کے اندر امن قائم رکھنے کے لیے دونوں حکومتیں 1 اگست سے ایک خاص فوجی کمان قائم کرنے پر متفق ہو گئی ہیں، جس کی حدود میں مندرجہ ذیل سول اضلاع داخل ہوں گے۔ سیالکوٹ، گجرانوالہ، شیخوپورہ، لائل پور، مونٹگومری، لاہور، امرتسر، گرداسپور، ہوشیارپور، جالندھر، فیروزپور اور لدھیانہ۔ اس مقصد کے لیے دونوں کی منظوری سے میجر جنرل ربس کو فوجی کمانڈر مقرر کیا گیا ہے اور ہندوستان کی طرف سے بریگیڈیئر ڈگمر سنگھ کو اور پاکستان کی طرف سے کرنل ایوب خان کو۔ ان کے مشیر کی حیثیت سے 15 اگست کے بعد میجر جنرل ربس اس علاقے میں دونوں دولتوں کی افواج پر عملی امور میں اختیار برتیں گے اور سپریم کمانڈر اور جوائنٹ چیف اور جوائنٹ ڈیفنس کونسل کی وساطت سے دونوں حکومتوں کو جواب دہ ہوں گے۔ اگر دونوں حکومتوں نے یہ ضروری سمجھا تو ان کو اس میں پسو پیش نہ ہوگا کہ وہ بنگال میں بھی اسی قسم کا انتظام قائم کریں۔ دونوں حکومتوں نے یہ عہد کیا ہے کہ حد بندی کمیشن کے جو فیصلے ہوں گے خواہ وہ کچھ ہی کیوں نہ ہوں، دونوں حکومتیں قبول کریں گی۔ باؤنڈری کمیشن اجلاس کر رہے ہیں، اگر یہ منظور ہے کہ وہ قابل اطمینان طریقے پر اپنے فرائض انجام دیں تو یہ ضروری ہے کہ عوامی تقریروں اور ایسی تحریروں سے جن میں بائیکاٹ یا ڈائریکٹ ایکشن کی دھمکیاں ہوں یا کسی اور طریقے پر ان کے کام میں خلل نہ ڈالا جائے، دونوں حکومتیں یہ مقصد حاصل کرنے کے لیے مناسب اقدامات کریں گی اور جیسے ہی ان فیصلوں کا اعلان ہوگا دونوں حکومتیں غیر جانبداری کے ساتھ ان کو نافذ کریں گی۔ باب نمبر 28، پاکستان قائم ہوا۔ قائد اعظم کراچی میں 7 اگست 1947 کو قائد اعظم کراچی روانہ ہوئے۔ وہ سفید شیروانی پہنے ہوئے تھے۔ ان کی چھوٹی بہن مس فاطمہ جنا اور بعض وہ لوگ جو سرکاری حیثیت سے ان کے عملے میں شریک ہو گئے تھے ساتھ تھے۔ یہ طیارے کا سفر 4 گھنٹے میں ختم ہوا۔ کراچی اس شان سے قائد اعظم کے استقبال کے لیے تیار تھا کہ بحیرہ عرب کے ساحل پر آدمیوں کا ایک دوسرا سمندر معزن، لاکھوں مسلمان فاخرہ لباس پہنے ہوئے اور سب کی زبانوں پر پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، قائد اعظم زندہ باد کے نعرے تھے۔ ہوائی اڈے سے شہر تک یہی حالت رہی اور شہر کے اندر اس سے زیادہ ہجوم، ازدحام اور خوشیاں اور نعرے۔ قائد اعظم کو اس پر حیرت تھی کہ اپنی زندگی ہی میں انہوں نے پاکستان دیکھ لیا اور اس کا واقعی انہوں نے اظہار کیا۔ تحریک کے آخری 3-4 سال کے دوران میں یہ معمول ہو گیا تھا کہ کچھ عرصے کے بعد قائد اعظم کی طبیعت خراب ہوتی تھی اور پھر سنبھل جاتی تھی۔ وہ اس علالت کو خیال میں نہیں لاتے تھے۔ جس وقت سے کیبنٹ مشن ہندوستان میں آیا تھا قائد اعظم کی مصروفیت بہت بڑھ گئی تھی، اس کا ان کی صحت پر برا اثر ہوا۔ کراچی روانہ ہونے سے قبل امپیریل ہوٹل دہلی میں ان کو الوداعی اسرانہ دیا گیا۔ وہاں میں نے دیکھا کہ ان کا ذوف تشویش انگیز تھا۔ وہ کراچی پہنچتے ہی نئی دولت کی بنیاد رکھنے میں مصروف ہو گئے۔ یہ بڑا کام تھا مگر ان کی ہمت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ 11 اگست 1947 کو پاکستان کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی کا پہلا اجلاس ہوا۔ قائد اعظم نے اپنے خطبہ صدارت میں فرمایا، بلا شبہ آپ مجھ سے اس میں اتفاق کریں گے کہ حکومت کا پہلا فرض یہ ہے کہ امن و انتظام قائم رکھے تاکہ مملکتوں کے باشندوں کی جان، مال اور مذہبی عقائد پورے طور پر مملکت ہی کے ذریعے سے محفوظ ہو جائیں۔ اگر آپ ماضی کو بھول کر اور عداوتوں کو دفن کر کے باہمی تعاون سے کام کریں گے تو لازماً آپ کو کامیابی ہوگی۔ اگر آپ ماضی کو بدل ڈالیں اور اس جذبے کے ساتھ باہم مل کر کام کریں کہ آپ میں سے ہر فرد، خواہ وہ کسی بھی فرقے کا کیوں نہ ہو، ماضی میں آپ کے اور اس کے تعلقات کیسے ہی کیوں نہ رہے ہوں اور اس کا کچھ ہی مذہب ہو، وہ اول، دوم اور آخر اسی دولت کا شہری ہے، مساوی حقوق، آزادیوں، سہولتوں اور پابندیوں کے ساتھ، تو آپ کی ترقیوں کی کوئی انتہا نہ رہے گی۔ آپ آزاد ہیں، آپ اس کے لیے آزاد ہیں کہ اپنے مندروں میں جائیں، آپ آزاد ہیں کہ اپنی مسجدوں میں جائیں یا اس دولت پاکستان کے اندر کسی اور عبادت گاہ میں جائیں۔ آپ کا تعلق کسی مذہب، کسی ذات اور کسی عقیدے سے ہو، اس کا دولت کے کام سے کوئی تعلق نہیں۔ اب میرا خیال ہے کہ ہمیں یہ بطور نصب العین سامنے رکھنا چاہیے اور آپ یہ پائیں گے کہ زمانہ گزرنے کے ساتھ ہندو ہندو نہ رہے گا اور مسلمان مسلمان نہ رہے گا، مذہبی مفہوم میں نہیں کیونکہ یہ ہر شخص کا ذاتی عقیدہ ہے، بلکہ سیاسی مفہوم میں اس دولت کے شہری کی حیثیت سے۔ اسی اجلاس کے دوران میں ریاست ہائے متحدہ امریکہ کی طرف سے مبارکباد اور مستقبل کے لیے طلب خیر کا پیغام آیا۔ رسم انتقال اختیارات، 13 اگست 1947 کو لارڈ ماؤنٹ بیٹن بحیثیت وائسرائے اور گورنر جنرل غیر منقسمہ برصغیر پاک و ہند کراچی آئے اور گورنمنٹ ہاؤس میں قائد اعظم کے مہمان ہوئے۔ اسی رات کو ان کے اعزاز میں وہ بڑی ضیافت ہوئی جسے بینکٹ کہتے ہیں۔ دوسرے روز جلوس نکلنے والا تھا۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو یہ اطلاع ملی کہ بعض سکھ لیڈروں نے یہ سازش کی ہے کہ دوران جلوس میں قائد اعظم کو قتل کر دیں۔ ماؤنٹ بیٹن نے اس پر اصرار کیا کہ وہ بھی جلوس میں قائد اعظم کے ساتھ بیٹھیں تاکہ جو کچھ درپیش آئے اس میں دونوں شریک رہیں۔ یہ ان کی طرف سے شجاعانہ پیشکش تھی اور بڑے اصرار کے ساتھ اس لیے قبول کی گئی۔ قائد اعظم اور ماؤنٹ بیٹن اس رسمی لینڈو پر سوار تھے جو ساری دنیا میں ایسے جلسے کے لیے مخصوص تھا۔ اس میں کچھ گھوڑے جوتے ہوئے تھے۔ سڑکوں پر لاکھوں آدمی قطار در قطار مرتب ہنسی اور قہقہوں اور نعروں سے خوشی کا اظہار کر رہے تھے۔ ایوان اسمبلی میں پہنچ کر لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے ہز میجسٹی شاہ انگلستان کا پیغام پڑھا، جس میں نئی دولت کو سلام تھا، اور بڑے جوش و اخلاص سے اس کے لیے فلاح اور خوشحالی کی تمنا کی گئی تھی۔ پیغام میں اس کی توثیق کی گئی تھی کہ برطانوی دولت مشترکہ کے تمام ارکان جمہوری اصولوں کو بلند رکھنے میں پاکستان کی مدد کریں گے۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے اپنی تقریر میں کہا، آج میں آپ کے وائسرائے کی حیثیت سے تقریر کر رہا ہوں، کل سے مملکت پاکستان کی حکومت آپ کے ہاتھوں میں ہوگی اور میں آپ کی ہمسایہ ڈومینین کا آئینی گورنر جنرل ہوں گا۔ کل دو نئی با اختیار مملکتیں دولت مشترکہ میں جگہ حاصل کر لیں گی، لیکن یہ نئی قومیں نہیں بلکہ پرانی اور قابل فخر تہذیبوں کی وارث ہیں۔ آخر میں انہوں نے دنیا کے بھلے کے لیے یہ دعا کی کہ آئندہ سالوں میں ہم ان اصولوں پر مضبوطی سے قائم رہیں جو اکبر اعظم نے ہم کو سکھائے ہیں۔ اس کے بعد قائد اعظم نے تقریر کی، اس کا اقتباس ذیل میں درج ہے۔ وہ رواداری اور خیر سگالی جو شہنشاہ اکبر نے غیر مسلمانوں کے حق میں برتی نئی چیز نہیں بلکہ 13 صدیہ قبل کی ہے، جب ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف باتوں سے نہیں بلکہ یہودیوں اور عیسائیوں پر فتح حاصل کرنے کے بعد ان کے ساتھ عملاً انتہائی رواداری اور خیرخواہی کا برتاؤ کیا تھا، اور ان کے مذہب اور عقائد کا احترام۔ مسلمانوں کی پوری تاریخ اسی قسم کے واقعات سے بھری ہوئی ہے۔ انہوں نے جہاں کہیں حکومت کی انہی اعلیٰ انسانیت پرور اصولوں کے ساتھ، جن کی پیروی ہونی چاہیے اور جن پر عمل کرنا چاہیے۔ مراسم انتقال اختیارات ادا ہونے کے بعد لارڈ ماؤنٹ بیٹن اور قائد اعظم گورنمنٹ ہاؤس میں واپس آئے اور بخیر و عافیت 14 اگست کو لارڈ ماؤنٹ بیٹن دہلی واپس گئے۔ 15 اگست 1947 کو قائد اعظم گورنر جنرل پاکستان اور وزرائے مملکت کی رسم حلف ادا ہوئی اور ڈومینین کی حیثیت سے پاکستان باضابطہ وجود میں آ گیا۔ 14ویں برٹش فیلڈ ریجیمنٹ نے 31 توپوں کی شاہی سلامی دی۔ بس یہی ایک برطانوی ریجیمنٹ تھی جو یوم مملکت پاکستان میں شریک ہوئی۔ پولو گراؤنڈ میں پاکستان کے بحری بیڑے اور فوج نے سلامی دی۔ قائد اعظم نے جلوس سے الگ ہو کر لوگوں کے نعروں کا جواب دیا۔ یہ تقریب دیکھنے کے لیے 2 لاکھ آدمی مجتمع تھے۔ باب نمبر 29، ہنگامہ، فساد اور قتل و غارت گری۔ پارٹیشن کاؤنسل کا اعلان عافیت و آزادی 22 جولائی 1947، پاکستان اور ہندوستان کی آئندہ حکومتوں اور مسلم قوم اور ہندو قوم کے درمیان ایک اہم معاہدے کا اعلان تھا جو لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی صدارت میں ہوا۔ قائد اعظم اور لیاقت علی خان نے پاکستان کی طرف سے اس پر اس نیت سے دستخط کیے کہ تحفظ کے لفظاً اور معنی ان کی پابندی کی جائے گی، لیکن مشکل یہ تھی کہ ہندو اس پر قناعت کرنے کو تیار نہیں تھے، جو واقعی ان کا حق تھا۔ ان کو حکومت کی حوث تھی، لنڈی کوتل سے راس کماری تک۔ پھر سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ ہندو قوم کے کئی وجود ہیں جو ایک ہی حالات میں مختلف فیصلے کرتے ہیں اور مختلف طریقوں پر عمل۔ اکثر ان مختلف فیصلوں اور مختلف طریق عمل میں اشخاص مشترک رہتے ہیں۔ کانگریس نے 3 جون کے منصوبے کے مطابق جو وی پی مینن، پٹیل، جواہر لال نہرو اور ماؤنٹ بیٹن کی سازش سے پیدا ہوا تھا، ہندوستان کی تقسیم منظور کی تھی، مگر ہندو مہا سبھا نے نہیں کی۔ وہ اس کے خلاف ایجیٹیشن کرتی رہی۔ اکثر دیکھا گیا تھا کہ بعض وہی اشخاص جو کانگریس میں تھے ہندو مہا سبھا میں بھی تھے۔ تقسیم کی مخالفت میں ہندو مہا سبھا اور راشٹریہ سیوک سنگھ ایک پروگرام کے تحت کام کر رہی تھیں، اور بلا شبہ کانگریس اور حکومت ہند کی تائید ان کو حاصل تھی۔ اب انہوں نے اس مقصد کے لیے کام کرنا شروع کر دیا جو تقسیم کانفرنس کے کمرے میں بیٹھ کر منظور کی گئی تھی، قتل و غارت گری کی راہ میں اس کو درہم برہم کر دیا جائے، یا پاکستان قائم ہی نہ ہو، اور اگر ہو جائے تو فوراً منہدم ہو۔ رچرڈ سائمنڈ نے جو اس وقت اسی علاقے میں تھے جہاں پاکستان ہے، اپنی کتاب دی میکنگ آف پاکستان میں بڑے اختصار سے قتل و غارت گری کے ان ہنگاموں کا ذکر کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، اولائل اگست میں وسیع پیمانے پر تمام پنجاب میں بدامنی شروع ہوئی اور تقسیم کی تاریخ جتنی قریب آتی گئی اس میں شدت بڑھتی گئی۔ پاکستانی اس کی وافر شہادتیں پیش کرتے ہیں کہ یہ فسادات راشٹریہ سیوک سنگھ نے اور سکھوں نے شروع کیے، اور وہ اس سے انکار بھی نہیں کرتے کہ مسلمانوں نے فوراً ان کا جواب دیا۔ لاہور، امرتسر اور شیخوپورہ کے پورے پورے علاقے جل رہے تھے، اور فی الحقیقت پنجاب کے بہت سے بڑے شہروں سے شعلے اٹھ رہے تھے۔ دیہات میں مسلح گروہ لوٹ رہے تھے، جلا رہے تھے، قتل عام کر رہے تھے، اور زنائے بالجبر ہزاروں عورتیں اٹھائی گئیں جن کو ان کے رشتہ داروں نے پھر کبھی نہیں دیکھا۔ پنجاب کی سرحدی فوجیں، جن میں مسلم اور غیر مسلم دونوں تھے، غیر مسلم اکثریت میں اور برطانوی افسروں کی زیر کمان تھیں، امن قائم رکھنے میں بالکل ناکام رہیں۔ اس کی جمعیتوں نے اپنے فرقے کے لوگوں پر جبر کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر یہ فوج توڑ دی گئی، اور یہ کام پاکستان اور بھارت کی فوجوں کے سپرد کیا گیا کہ وہ اپنے اپنے علاقوں میں امن قائم کریں۔ مذکورہ بالا معاہدے کے بعد، جو بصدارت لارڈ ماؤنٹ بیٹن پارٹیشن کونسل کے جلسہ منعقدہ 22 جولائی میں نمائندگان پاکستان، ہندوستان اور سکھوں کے درمیان ہوا تھا، باوقار اور آبرودار قوموں کا صرف یہ کام تھا کہ وہ اپنے اپنے زیر اثر علاقوں میں امن و انتظام قائم رکھنے کی کوشش کرتی اور اقلیتوں کی جان، مال، آبرو اور عقائد و کلچر کی محافظ بن کر کھڑی ہو جاتی۔ مگر واقعی ہوا یہ کہ ہندوستان کی حکومت مستقبل نے اس کو کوئی اہمیت نہ دی۔ مسلم لیگ کی پوری تحریک میں مسلمانوں کو تشدد کا خیال کبھی نہیں آیا۔ پورے برصغیر میں مسلمانوں کی کوئی ایسی انجمن نہیں تھی جیسی ہندوؤں کی راشٹریہ سیوک سنگھ، اور کوئی ایسی جمعیت نہیں تھی جیسی سکھوں کی اکالی دل، اکالی سینا یا شہیدی جتھے۔ مسلمانوں نے اپنے جذبات میں اس گندگی کو کبھی داخل نہیں ہونے دیا کہ وہ ہندوؤں کو قتل کریں یا سکھوں کو قتل کریں۔ اگر مسلمان ایسے متعصب، مجنون اور ظالم ہوتے تو ہندوؤں اور سکھوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے وہ 7 صدیاں ان کے لیے کافی تھیں جن میں وہ ہندوؤں کے متعلق العنان حاکم رہے تھے۔ ان کو تو اب بھی یہی شوق دامنگیر تھا کہ یہ پاکستان میں اقلیتوں کے ساتھ رواداری اور فیاضی برت کر ایک مرتبہ پھر دنیا میں اس کی مثال قائم کریں کہ انصاف کی راہ سے امن و انتظام کیسے قائم کیا جاتا ہے۔ مغربی پنجاب میں سکھوں نے اور ہندوؤں نے 2 مارچ 1947 سے خون ریزی شروع کی تھی، اور مسلمانوں کو حفاظت خود اختیاری کے لیے ان کا مقابلہ کرنا پڑا تھا۔ اس مقابلے میں ہندوؤں یا سکھوں کو کچھ زیادہ ضرر پہنچ گیا ہوگا، مگر مسلمانوں کی یہ مدافعت بھی تنظیم اور منصوبہ بندی کے ساتھ نہ تھی۔ اس پر قائد اعظم کی طرف سے تقاضے اور تنبیہات تھی کہ تمہارے درمیان جو اقلیتیں ہیں ان کی حفاظت کرو، اور نہایت اشتعال کے باوجود مسلمان قائد اعظم کے احکام کی تعمیل کر رہے تھے۔ لیکن سکھوں نے کیا کیا اور ہندوؤں نے کیا کیا، ان تمام مظالم کی تفصیل بیان کرنا نہ اس کتاب میں مد نظر ہے اور ناممکن۔ یہ اسناد کے ساتھ ان کتابوں میں کسی حد تک مذکور ہے، جن کے نام ہیں سکھ میدان کارزار میں اور راشٹریہ سیوک سنگھ پنجاب میں۔ یہاں ہم بعض اعداد و شمار پیش کرتے ہیں، ان سے ان مظالم کا کسی حد تک اندازہ ہوگا جو مسلمانوں پر انہوں نے کیے جو صدیوں مسلمانوں کی پناہ میں رہے تھے۔ ملحوظ رہے کہ وہ معاہدہ 22 جولائی کو ہوا تھا، جس میں ہندوستان اور پاکستان کی اقلیتوں کے لیے جان، مال، آبرو و مذہب کی حفاظت کی ضمانت کی گئی تھی۔ مشرقی پنجاب میں 28 جولائی 1947 سے وسط نومبر تک ہندوؤں اور سکھوں نے جو حملے کیے ان کی تعداد درج ذیل ہے۔ مسلمان پناہ گزیروں کی ٹرینوں پر حملے 54، سیالکوٹ اور جموں کی سرحدوں پر حملے 63، واہگہ اور قصور کی سرحدوں پر چھاپے 28۔ ہندوؤں اور سکھوں کے ان حملوں میں کتنے مسلمان قتل ہوئے اور ان پر کیا کیا مظالم ہوئے، اس کا اندازہ کچھ اس سے ہو سکتا ہے کہ مشرقی پنجاب کے مسلمان اس ہنگامہ اور فساد کے لیے بالکل تیار نہ تھے۔ ان میں کوئی تنظیم نہ تھی اور وہ بالکل غیر مسلح تھے۔ حملہ آوروں کی تعداد کہیں سینکڑوں اور کہیں ہزاروں ہوتی تھی۔ وہ سب تلواروں، برچیوں، تیر اور کلہاڑیوں سے مسلح تھے۔ ان کے پاس آتشی اسلحہ بھی ہوتا تھا، اور وہ گنوں، اسٹین گنوں اور توپوں سے بھی لیس ہوتے تھے۔ تمام حملہ آور پینشن یافتہ اور آئی این کے فوجی افسروں سے تربیت پا چکے تھے، اور فوجوں کی اور پولیس ہی کی قیادت میں اور مدد کے ساتھ حملے کرتے تھے۔ ان کے درمیان مسلمانوں کی حالت بالکل وہی تھی جو ہاکے کے شکار میں ہرن جیسے بے ضرر جانور کی ہوتی ہے۔ مسلمانوں کو تباہ کرنے کے لیے دہلی میں جو کچھ کیا گیا اس کے متعلق ایک فوجی افسر کے بیان کا خلاصہ درج ذیل ہے۔ یہ فوجی افسر جنرل ہیڈ کوارٹر انڈیا کی کوارٹر ماسٹر جنرل برانچ کے ساتھ اس مقصد سے مقرر کیے گئے تھے کہ حکومت پاکستان کی کراچی کو روانگی کا انتظام کریں۔ 4 ستمبر، غیر مسلم پناہ گیروں کے کیمپوں میں ہر روز عام جلسے ہو رہے تھے۔ مشرقی پنجاب کی طرف سے ہدایت تھی کہ پاکستان کے عملے یا اس کے مال و اسباب کو بچ کر نکلنے کا موقع نہ دیا جائے۔ دہلی کی طرف سے آنے والی تمام ٹرینوں پر دہلی کی مفصلات میں حملے کیے جاتے اور مسلمان مسافر تحتیخ کر دیے جاتے تھے۔ رقبہ دہلی میں کرفیو نافذ ہونے کے باوجود سکھ تلواروں اور دوسرے ہتھیاروں سے مسلح ہو کر جیپوں میں گھومتے نظر آتے تھے۔ نواں دہلی کے دیہات میں 3 ستمبر کو فسادات شروع ہو گئے۔ پالم کے ہوائی اڈے سے جلتے ہوئے دیہات کا دھواں نظر آ رہا تھا۔ ان دیہات کے مسلم باشندوں کو لوٹا گیا، قتل کیا گیا اور گھروں سے نکال دیا گیا۔ 7 ستمبر، پنجاب میل کے بعد جو ٹرین بھی جی آئی پی لائن پر دہلی سے روانہ ہوئی وہ نظام الدین کے قریب روک لی جاتی تھی۔ مسلمان مسافر گھسیٹ کر باہر نکالے جاتے تھے اور ہلاک کر دیے جاتے تھے۔ 9 بجے کے بعد دہلی کے اسٹیشن پر قتل عام اور لوٹ مار کا ہنگامہ گرم ہو جاتا۔ 9:20 ہوئے ہوں گے کہ کٹاس پیلس میں لوٹ مار شروع ہو گئی۔ پولیس اور فوج الگ کھڑی ہوئی تماشا دیکھ رہی تھی۔ پالم کے ہوائی اڈے پر 7 ستمبر کو شام کے 6 بجے تک میری ڈیوٹی تھی۔ دہلی کے تمام حصوں سے قتل عام، لوٹ مار اور آتش زنی کی خبریں آتی رہیں۔ 5 ستمبر کو قرول باغ میں امتحان کے ہال کے باہر بہت سے ان مسلمان لڑکوں کو ذبح کر دیا گیا جو میٹرک کا امتحان دے رہے تھے۔ 7 ستمبر کو لودھی روڈ اور ولنگٹن کے ہوائی اڈے کے رقبے کا محاصرہ کیا گیا۔ تمام گھیرے ہوئے مسلمانوں کو قتل کر دیا گیا۔ صرف اس دن لودھی روڈ اور ولنگٹن کے اڈے پر جو مسلمان مارے گئے ان کی تعداد ہزاروں میں تھی۔ ایک انگریز نے جو اس دن اتفاق سے ولنگٹن کے ہوائی اڈے پر تھا مجھے بتایا کہ مسلمانوں کو ہلاک کرنے کے لیے اسٹین گنیں اور تلواریں استعمال کی گئیں۔ 8 ستمبر، آج کا دن دہلی اور نئی دہلی میں قتل عام، لوٹ مار اور آتش زنی کے اعتبار سے سخت ترین تھا۔ کٹاس پیلس میں مسلمانوں کی تمام دکانیں لوٹ لی گئیں۔ چاندنی چوک، سبزی منڈی اور پہاڑ گنج میں مسلمانوں کی دکانیں اور ان کا مال و اسباب وسیع پیمانے پر لوٹا گیا اور صدہا مسلمان قتل کر دیے گئے۔ دہلی کے مسلمانوں کی ہمت اور مزاحمت کی اہلیت بالکل ختم ہو گئی، کیونکہ ان کو صرف مسلح بلوائیوں ہی کا مقابلہ درپیش نہیں تھا بلکہ پولیس اور فوج بھی ان کی مخالف تھی۔ مسلمان پولیس کی اکثریت یا تو غیر مسلح کر دی گئی تھی یا شہر کے غیر اہم حصوں میں تعینات کر دی گئی تھی۔ مسلمان پولیس مینوں کی بھی خاصی تعداد ہمارے کیمپ میں پناہ گزیر ہوئی۔ 8 ستمبر کی شام تک ایل بلاک میں 12,000 پناہ گزیر جمع ہو چکے تھے۔ ہمارے بعض افسر اور مٹھی بھر مسلمان سپاہی قرول باغ اور پہاڑ گنج جیسے خطرناک اور فساد زدہ علاقوں میں بھی گئے اور وہاں انہوں نے حتی الامکان زیادہ سے زیادہ جانیں بچائیں۔ انہوں نے بے شمار لاشیں اور جلے ہوئے مکانات دیکھے۔ جتنے آدمی بچا کر نکالے گئے وہ سب کے سب ایک ہی قصہ سناتے تھے کہ فوج اور پولیس نے ان کی کوئی مدد نہیں کی اور پولیس نے مسلمانوں کو زبردستی ان کے گھروں سے نکالا۔ جو مکانات اس طرح خالی کرا دیے گئے ان میں ہندو اور سکھ فوراً داخل ہو گئے اور مسلمانوں کے مال اور اسباب پر بھی انہوں نے قبضہ کر لیا۔ اگر مسلمانوں نے منظم حملوں کی مزاحمت کی تو فوج اور پولیس نے ان کو سخت بے دردی کے ساتھ مغلوب کر لیا۔ 8 ستمبر کو یہ بدنظمی اور ابتری کی یہ حالت تھی کہ کوئی مسلمان اپنے کو محفوظ نہیں سمجھتا تھا۔ دہلی کے مسلمانوں کے لیے یہ نہایت تاریک دن تھا۔ اگرچہ پوری دہلی اور خصوصاً نئی دہلی کے خاص علاقوں میں کرفیو نافذ تھا لیکن کرفیو کے دوران میں کوئی کسی کو چیک نہیں کرتا تھا۔ کٹاس پیلس میں 10 بجے رات تک مشین گن چلنے کی آواز سنائی دیتی رہی۔ 9 ستمبر، ایک عینی شاہد نے جو پرانے قلعے میں طبی امداد کے کام پر مقرر تھا یہ دیکھا کہ نئی دہلی کے واٹر ورکس اور فیروز شاہ کے کوٹلے کے درمیان لاشوں سے بھری ہوئی لاریوں پر لاریاں جا رہی ہیں اور وہاں مردوں کا امبار لگایا جا رہا ہے۔ شام تک لاشوں کی تعداد کسی حالت میں 10,000 سے کم نہیں ہوگی۔ 9 ستمبر کو شام کے 7 بجے پیٹرول اور ایندھن سے مردوں کے اس ڈھیر کو جلایا گیا۔ پرانے قلعے سے یہ آگ ہزاروں نے دیکھی۔ 10 ستمبر اور 11 ستمبر کو کسی حد تک حالت بہتر ہو گئی تھی۔ लेकिन पहाड़ी धीरज, बाड़ा हिंदू राव, नवाबगंज, कसाब पूरा और झील कलौंजा में मुसलमानों को शदीद जानी और माली नुकसान पहुंचा। 4 और 14 सितंबर के दरमियान कम से कम 20-25 हज़ार मुसलमान दिल्ली में मारे जा चुके थे। गैर मुस्लिमों का नुकसान जान 2000 से ज़्यादा नहीं था। मिस्टर वी पी मैनन, जिन्होंने इसकी बड़ी कोशिश की है कि नवाखली से दिल्ली तक जितने हिंदू मुस्लिम फसादात हुए, इन सब की जिम्मेदारी मुस्लिम लीग पर आयद कर दें, दिल्ली के मुतालिक बयान करते हैं। तंजीम के साथ जो बलवे हुए, इनसे कता नज़र लूट, खंजरजनी और आतिशजनी की मुतफरिक वारदात शहर में बहुत हो रही थी और ज़रूरतमंद शरणार्थी इससे फ़ायदा उठा रहे थे। खंजरजनी एक हुनर बन गया था। इसमें अलमनाक बात यह थी कि ज़्यादातर औरतें, बच्चे और बूढ़े इसका शिकार थे। खंजरजनी सिर्फ तंगो तारीख गलियों तक महदूद ना थी। खूंखार बदमाशों के गिरोह घरों में घुस जाते थे और लोगों को घसीटकर कत्ल करने के लिए बाहर ले जाते थे। दिनों ये हालत रही कि बदमाशों के गद्दाराना और खामोश कातिलाना हमलों से लोगों को अच्छी तरफ पनाह नहीं दी जा सकी, जो इंतकाम के जोश में आँख के बदले आँख और दांत के बदले दांत का मुतालबा कर रहे थे। इंतकाम के बहुत से तरीके थे। इनमें से एक आग लगाना था। दिल्ली में आग बुझाने के 6 इंजन थे। ये हर वक्त मसरूफ रहते थे और ज़रूरत इनसे ज़्यादा की थी। बैक वक्त बीसियों जगह आग लगी रहती थी। 7 सितंबर की शब में ये हालत थी कि नई दिल्ली के मकानों की छत पर खड़े होकर देखने से नज़र आता था कि ये पुरानी दिल्ली में बेशुमार जगह आग लगी हुई है और इनसे धुआं उठकर फिजा में फैल रहा है। जो कुछ लिखा गया ये दिल्ली में मुसलमानों का पूरा बयान नहीं है। इससे कहीं ज़्यादा बुरी हालत थी। आखिर अगस्त 1947 तक दिल्ली में हिंदुओं और मुसलमानों की आबादी का तनासुब करीब करीब बराबर था। 3 सितंबर से अहतमाम के साथ मुसलमानों का कत्लेआम शुरू हुआ और 15 सितंबर तक सिवाय चितली कब्र, कूचा चिलान, गली कासिम जान और कूचा पंडित के कहीं मुसलमान बाकी ना रहे। दिल्ली के मुसलमानों पर यह इल्ज़ाम लगाया गया कि वो दिल्ली पर कब्ज़ा करना चाहते थे, मगर किस सामान से और किस ताकत से, ये किसी ने नहीं बताया। इसकी कोई शहादत नहीं है कि गैर मुसलमानों की तरह उन्होंने मुसल्ला जमीयतें कायम की, और इसका कोई सबूत नहीं है कि उन्होंने कहीं से असलहा फराम किया। अलबत्ता मुसलमानों की बेगुनाही का ये सबूत है कि कोई ऐसा वाक़ा नहीं हुआ कि मुसलमान हिंदुओं के किसी मोहल्ले पर या किसी एक हिंदू के घर पर हमला करने गए हों। दिल्ली में तमाम हमले मुसलमानों के महलों, घरों और दुकानों पर हुए। जिनसे हो सका उन्होंने मदाफियत की कोशिश की और वो ज़रूर कत्ल हुए, या जो भाग सके वो भाग गए। मगर भाग कर गए कहाँ? पुराने किले, हिमायों के मकबरे या किसी और कैंप में? दिल्ली से बाहर जाने के तमाम रास्ते मुसलमानों के लिए बंद थे। रेल के स्टेशनों पर, ट्रेनों में, पुख्ता सड़कों पर, हर जगह इनके कत्ल का इंतज़ाम था। इसका बड़ी एहतियात से अहतमाम किया गया कि मुसलमान हरगिज़ अपनी हिफाजत और मदाफियत ना कर सकें। दिल्ली की पुलिस, जो अब बिल्कुल हिंदू और सिख थी, बड़ी मुस्तैदी से इसकी निगरानी कर रही थी। तमाम कराइन इसकी ताइद में हैं कि दिल्ली की मुस्लिम आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा कत्ल हुआ। शंकर आचार्य ने बुद्धों को फना करने के लिए हिंदू आबादी को इनके खिलाफ बरंगिख्ता करके इनका कत्लेआम कराया था। इसी वक्त से हिंदुओं का ये मामूल है कि जब वो अपनी जान और माल की सलामती के यकीन के साथ हमला कर सकें तो हज़ारों हिंदुओं की भीड़ के साथ छोटी छोटी गैर हिंदू आबादियों पर चढ़ाई करते हैं और फिर इनको लूटते हैं और कत्ल करते हैं। 1935 में हिंदुओं ने एक जमीयत कायम की थी। इसका नाम राष्ट्रीय सेवक संघ रखा और इसका मरकज़ नागपुर को करार दिया। हर शहर में इसके मेंबर बनाए गए और इनको हर किस्म का असलहा इस्तेमाल करने की तरबियत दी गई। तकसीम से कबल दिल्ली में इनकी सरगर्मियाँ बहुत नुमायाँ थीं। अपनी सियासी कमफहमी से सिख भी इनके साथ शरीक हो गए, और चूंकि हिंदुओं के मुकाबले में वो ज़्यादा जरी हैं, इसलिए मुसलमानों को तबाह करने की हिंदू तहरीक में बड़ी ताकत पैदा हो गई। मुसलमानों को मिटाना यूं भी हिंदुओं का मरगूब मशगला है, लेकिन इस वक्त इनके सामने दो मकसद थे। पहला ये कि दिल्ली, जो हिंदू हुकूमत का मरकज़ बनने वाला था, इसमें और इसके जवार में मुसलमान बाकी ना रहें। दूसरा ये कि पाकिस्तान की तरफ लुटे पिटे पना गुजीरों का एक सैलाब जारी कर दिया जाए, ताकि पाकिस्तान की हुकूमत, जिसको बुनियाद से कायम होना था, कायम ही ना हो सके, और अगर हो जाए तो फौरन मुनहदिम हो जाए। चुनाचा दिल्ली और दिल्ली के अतराफ़ की बस्तियों से मुसलमानों पर हमले हुए और वो खाली कराई गईं। نیز شمالی یوپی کے شہروں اور اضلاع میں اسی قسم کے حملے ہوئے اور وہاں سے مسلمان پاکستان جانے پر مجبور ہوئے اور مشرقی پنجاب تو پورا ہی مسلمانوں سے خالی کرا لیا گیا۔ یہاں پر پارٹ 20 کا اختتام ہوتا ہے۔ مزید ریکارڈنگ سننے کے لیے پارٹ 21 سماعت فرمائیے۔